بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم كسيرت كدرس جاريه آج کے نشست میں سیرت کا درس نمبر 7، نبوی دعوت و تبلیغ کی ابتداء اور اس کے مراحل، نبوی دعوت و تبلیغ کی ابتداء اور اس کے مراحل، یہ ہم جان چکے ہیں پچھلے درس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی بنے. یہ سب سے پہلی وحی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کی پہلی آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ آیات نازل ہوئی. جب سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، قم فانذر، یہ دعوت اور تبلیغ کی ابتدا تھی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اور تبلیغ کی ابتدا اس فعل امر سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہوئی، قم فانذر. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے لے کے زندگی کے آخری لمحے تک اس مشن کو جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم حکم کی تعمیل کرتے رہے ساری زندگی. قم فانذر کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں فرمایا، اور دعوت اور تبلیغ اللہ تعالیٰ کے دین توحید اور سنت کے علم کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے لے کے اپنی زندگی کے آخری وقت تک اس کام کو جاری رکھا. دعوت اور تبلیغ یہ انبیاء کا عمل ہے، دعوت اور تبلیغ عبادت ہے، دعوت اور تبلیغ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں کا کام ہے اور خاص لوگوں کا عمل ہے، ایک ذمہ داری ہے ہر مسلمان کے سر پر. وعلیکم السلام. جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، دعوت اور تبلیغ کے خاص ضوابط اور اصول ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اور تبلیغ اپنی مرضی سے اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں کی جاتی. جب ہم نے یہ کہہ دیا اور اس پر اتفاق ہوا کہ دعوت اور تبلیغ عبادت ہے، تو پھر عبادات ہمیشہ توقیفیہ ہوتی ہیں، یعنی بغیر دلیل کے ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی زندگی جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزری. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور عین انسان کی فطرت کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک خلیے سے بہترین طریقے سے واقف ہے. ہم اپنے متعلق اور اپنے جسم کے متعلق اتنی چیزیں شاید نہ جانتے ہوں جتنا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے سارے کمزوریاں جانتا ہے اور ہمارے محتاجی کس چیز کی ہے وہ بھی جانتا ہے، ہماری کیا ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، ضرورت کیسے پوری ہوتی ہیں سلام اللہ برکاتہ، اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتا ہے. اور پھر یہ انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم ہے اور جان ہے، بدن اور روح. جسم کو غذا کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، نشو نما کے لیے، اور روح کی بھی ایک خاص غذا ہے جس کے بغیر روح کمزور ہو جاتی ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے. دعوت اور تبلیغ میں جو مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک منہج دیا ہے، منہج الدعوہ، بڑا خوبصورت، پیارا اور عظیم ترین منہج ہے، پوری دنیا میں ایسا منہج آپ کو ملے گا نہیں. دنیا میں بہت ساری جماعتیں دعوت تبلیغ کا کام کرتی ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، کرسچن بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی مختلف جماعتیں بھی کرتی ہیں. ہر گروہ کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، اور یہ حق کی دعوت ہے. اور یاد رکھیں، اہل باطل بھی اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے، کفر اور شرک بدعات کو پھیلانے کے لیے، وہ بھی دعوت تبلیغ کا کام بڑی جد جہد کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے خوبصورت اور عظیم ترین اور بہترین جو منہج دعوت ہے، وہ ہے نبوی منہج دعوت. دیکھیں، ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں، حج نبوی کرتے ہیں، جہاد بھی نبوی کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق نماز نبوی کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی. حج نبوی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا، صحابہ کرام کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے ہم تک اس خبر کو پہنچایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، حج کیسے کیا، اور جہاد کیسے کیا. اسی طریقے سے دعوت نبوی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسے اکثر لوگ غافل ہیں، جیسے جہاد نبوی سے اکثر لوگ غافل ہیں، اسی طریقے سے دعوت نبوی سے بھی اکثر لوگ غافل ہیں. عجب بات ہے، دعوت اور تبلیغ میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں اور انتھک محنت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت منہج نبوی سے بالکل دور ہے. تو آئیے دیکھیں منہج نبوی کیا ہے، اور وسیلہ طریقے میں اور منہج میں کیا فرق ہے. ایک ہوتا ہے طریقہ، اور ایک ہوتا ہے منہج. وسیلہ جو ہے ٹیکنالوجی اور وقت کی تبدیلی سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، کتابی شکل ہے یا آڈیو لیکچر ہے یا وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہے، یا خفیہ طریقہ ہے یا کھلم کھلا طریقہ ہے، یہ سب طریقے ہیں، یہ منہج الدعوہ نہیں ہے. منہج الدعوہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ عبادت ہے. یاد رکھیں، میں اگر مائکروفون بند کر کے ویسے دعوت دینا شروع کروں، کوئی فرق نہیں پڑتا دعوت میں. میں اگر اس کتاب سے نہیں، کسی اور کتاب سے لیکچر دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، یا اپنے علم کے مطابق جو میرا ایکسپیرینس اس کے مطابق دینا چاہوں یا میں ریٹن پمفلٹ بنا کے لیکچر نہ دوں، ریٹن پمفلٹ بنا کے لوگوں میں تقسیم کر دوں، یہ بھی طریقہ دعوت ہے. لیکن یہ منہج ہے؟ یہ منہج دعوی نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مرحلے کیا ہیں دعوت اور تبلیغ کے، اور پھر یہ تبلیغ دعوت تبلیغ کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ منہج الدعوہ کیا ہوتا ہے، اور طریقۃ الدعوہ وسائل الدعوہ کیا ہوتے ہیں. دعوت کے مرحلے جیسے ہم سب جانتے ہیں دو ہیں، ایک مکی مرحلہ ہے، ایک مدنی مرحلہ ہے. یعنی جو مکہ معظمہ میں اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت اور تبلیغ کرتے تھے، مدینہ میں اس کی نوعیت اور ہو گئی، تھوڑی سی تبدیلی ہوئی. اور جو مکہ میں جو مرحلے ہیں دعوت کے، اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے خفیہ دعوت، الدعوت السریہ، اور دوسری قسم ہے اس کے برعکس کلم کل دعوت، دعوت الجہریہ. پھر دعوت الجہریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صرف مکہ کے اندر اور دوسری مکہ سے باہر. یاد رکھیں ان سب مراحل میں منہج ایک رہا ہے، منہج میں تبدیلی نہیں آئی. اور ابتدا میں جو حکم تھے، جیسا کہ وقت گزرتا گیا منہج میں مضبوطی آتی گئی اور منہج کی پختگی آخر میں جا کے ہوئی. جیسے میں مثالیں دوں گا، نماز کی مثال دوں گا، کس طریقے سے نماز پانچ نمازیں فرض ہوئیں، بعد میں آ کے ابتدا میں کیا تھی، آخر میں کس طریقے سے تھی. منہج الدعوہ جو ہے وہ بھی اس کی جو بنیاد ایک دفعہ بن گئی وہ تبدیل نہیں ہوئی، بعد میں اور چیزیں آتی گئیں منہج میں، جیسے کہ علم اور وحی. کیونکہ علم کا تو وحی ہے نا، جیسے وحی اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ در پہ نازل ہونے لگی، اور احکام اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اللہ تعالی نازل فرمائے مختلف احکام، خاص طور پہ جو مکی زندگی میں جو توحید کے احکام تھے ان میں جو مضبوطی آئی 13 سال، یعنی جو مکی زندگی ہے وہ 13 سالہ زندگی ہے. یعنی جو میں نے دو یا تین مرحلے بتائے ہیں یہ 13 سالوں میں طے پائے ہیں، یہ تین دن یا تین راتوں میں نہیں، یہ 3 سالوں میں نہیں، 3 سال خفیہ اور 10 سال کھلم کھلا جہری. اور 10 سالوں میں جو ہے پہلے مکہ کے اندر تھی دعوت، پھر مکہ سے باہر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سب تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ آگے جیسے وقت آئے گا کہ کیا ضرورت پڑی مکہ سے باہر جانے، کیوں مکہ کے باہر گئے تو کہاں گئے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے، پھر ہوا کیا، اور کس طریقے سے مدینہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور انتخاب کیا ہے، اور وہیں سے پھر دعوت توحید کا آغاز ہوا. علامہ عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 5 مرحلے بیان فرمائے زاد المعاد میں، 5 مرحلے فرماتے. پہلا مرحلہ نبوت کا مرحلہ، عجب بات ہے، یا نبوت سے پہلے کوئی دعوت تبلیغ نہیں، تو پہلا مرحلہ نبوت کا مرحلہ. اور نبوت کی بنیاد کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق علم، یہ منہج ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. علم بنیاد ہے دعوت اور تبلیغ کے میرے بھائیوں. اس لیے اب جتنی بھی بعد میں آیات آئیں اس میں وضاحت کے ساتھ، یہاں تو اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی ایک عام لفظ ہے علم کی اہمیت، اور بغیر علم کے آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے، اور بغیر اللہ کی مدد کے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر اپنے رب کی قدر جانتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اور امید اور محبت، اور یہ جو اعمال قلبیہ ہیں، جیسے ترقی کرتے جائیں گے اسی طریقے سے اس عمل میں تیزی بھی آئے گی اور مضبوطی بھی آئے گی. تو پہلا مرحلہ فرماتے ہیں عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 میں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. کہتے ہیں پہلا مرحلہ نبوت کا مرحلہ، دوسرا مرحلہ انذار الاقربین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء، وانذر عشیرتک الاقربین، قم فانذر، یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھ کے لیٹنے والے سونے والے، قم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کس لیے؟ فانذر، آگاہ کرو لوگوں کو، ڈراؤ، کس چیز سے ڈراؤ؟ کون سی بڑی مصیبت اس زمانے میں؟ ظاہر ہے آپ ڈراتے ہیں کسی کو، کسی غلطی سے ڈراتے ہیں، کسی برے کام سے ڈراتے ہیں، اچھے کام سے ڈراتے ہیں؟ آگاہی کس چیز سے ہوتی ہے؟ اچھے کاموں سے ہوتی ہے. وہ کون سے برے کام تھے اس زمانے میں؟ زناکاریاں تھیں، بدکاریاں تھیں، چوری تھی، ڈکیتی تھی، قتل تھا، بدعات تھی، شرک بھی تھا. وہ کون سے ایسا عمل تھا جو سب سے زیادہ خطرناک تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیا قم فانذر؟ وہ کیا تھا؟ شرک تھا. یہ منہج الدعوہ ہے، الابتداء بالاہم فالمہم. قم فانذر منہج الدعوہ نمبر 3، کہ نہی عن المنکر بھی بنیاد ہے دعوت التبلیغ کی. آپ اسے جدا نہیں کر سکتے امر المعروف سے. ہمیشہ امر المعروف مقدم ہوتا ہے نا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اسے کہتے امر المعروف نہی عن المنکر. یہ منہج الدعوہ ہے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ ہونا. یہاں پر قم فانذر ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ نہی عن المنکر کبھی بھی دعوت التبلیغ سے جدا ہو نہیں سکتا. بعض اوقات آپ امر المعروف، اگر امر المعروف وقتی طور پہ آپ یعنی نظر انداز کرنا چاہتے تو کر دیں، لیکن نہیں عن المنکر کبھی نظر انداز نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. قم فانذر، ہمیں کیا ملتا ہے حکم یہاں پر؟ امر المعروف نظر نہیں آ رہا ہمیں. سب سے پہلے حکم جو تھا نہیں عن المنکر کا تھا، قم فانذر. ٹھیک ہے، کس کو اور کس چیز سے ڈرانا ہے؟ تو دوسرا، اور پھر انذر عشیر، کس کو؟ انذر عشیرتک الاقربین. دعوت اور تبلیغ کی ابتدا اپنے آپ سے ہوتی ہے، اپنے آپ سے. عجب بات ہے، دنیا ساری میں میں دعوت دیتا رہوں، نصیحت کرتا رہوں، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا رہوں، شر سے آگاہ کرتا رہوں، اور میں جس نے حساب دینا ہے اپنے رب کا، اپنے آپ کو ایک مرتبہ بھی نصیحت نہ کرو. عجب بات ہے. تو ابتدا اپنے آپ سے، پھر اپنے پیاروں سے. عشیرہ رشتہ دار، قوم کون سے، دور والے یا قریب والے؟ ابتدا کہاں سے؟ عشیرہ تک نہیں فرمایا، صرف عشیرہ. ٹھیک ہے، آپ کا جو قوم ہے، جو آپ کی قبیلہ ہے، آپ کی دعوت وہاں تک محدود ہے، آپ ان کو جو ہے سدھارتے رہیں. الاقربین کا زیادہ حق ہے، اور ہر چیز میں آگے احکام، جیسے ماشاءاللہ ترقی کی شریعت کے احکام نے اور مضبوطی آئی، کہ آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں دور والے کو زکوٰۃ ہے، اور قریب والے رشتہ دار کو زکوٰۃ بھی، صلہ رحمی بھی ہے، دگنا اجر ہے. تو اقربین کا ہمارے اوپر حق ہے. اللہ تعالی نے جو ہمارا رشتہ دار بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنے ہم لوگ؟ کیا خیال ہے؟ آپ کا بھائی آپ کی مرضی سے، آپ کا والد، آپ کی بیٹے، آپ کی بہنیں، ہماری مرضی سے نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہمیں جس گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال ہے یا ہمارے اس میں کوئی غلطی ہے؟ نہیں، محض اللہ تعالی کا حکم ہے، کن فیکون، ہو گئے. اور پھر اللہ نے چاہا ہے کہ اس ماحول میں ان رشتہ داروں کے ساتھ رہ کے ان کا حق ادا کیا جائے، اور ان کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے نصیحت کا حق، جو ہم بھول جاتے ہیں. وانذر عشیرتک الاقربین. تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے اپنے رشتہ داروں کو آگاہ کرنا. تیسرا ہے عشیرتک، قوم، جو آپ کے قوم ہیں، جو دور کے رشتہ دار ہیں، ان کا حق ہے. دیکھیں دعوت کیسے ترقی کر رہی ہے. بعض مناہج موجود ہیں ایسے جو اپنے گھر تو کیا، اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور دعوت تبلیغ کرتے ہیں، اور خود بہت سارے خیر سے محروم رہتے ہیں. وانذر عشیرتک الاقربین. ٹھیک ہے، نبوت کا مرحلہ پہلا، پھر عشیرتک الاقربین قریبوں کا، تیسرا عشیرہ پورے قوم. قریش کا زیادہ حق ہے. چوتھا مرحلہ انذار العرب، پورے عرب. ایک تو رشتہ دار ہو گئے دور قریب کے اور دور کے، پھر سارے عرب جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم کو آگاہ کرو جس قوم کی طرف کوئی نبی نہیں آیا. وہ کون سی قوم تھی؟ مکہ میں عرب تھے سارے نا. تو دعوت ہے کیسے ترقی کی؟ پھر عرب کے لیے. اور پانچ مرحلہ جو ہے ہر مکلف جن و انس کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، للعالمین سب کے لیے. عرب ہے، عجم ہے، قریب ہے، دور ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جن ہے، انس ہے، سب کے لیے. جو مکلف ہے اب اس کے لیے دعوت ہے. یہ پانچ مرحلے ہیں ابن القیم نے جو بیان فرمائے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیت جو ہے وانذر عشیرتک الاقربین سورۃ الشعراء کی آیت ہے. سورۃ الشعراء میں اللہ تعالی نے اس سے پہلے کہ یہ بیان فرمائے وانذر عشیرتک الاقربین بعض رسولوں کے قصے بیان فرمائے اللہ تعالی نے کہ ان لوگوں نے دعوت کیسے کی. دعوت کی ابتدا کس چیز کی بنیاد پہ تھی؟ ان کی قوم نے اس کے جواب میں کیا کیا اور پھر کیا جزا اور کیا سزا ملی. اپنے پیارے کو کیا جزا اور اب دشمن کو کیا سزا ملی. بڑا خوبصورت سیاق و سباق ہے سورۃ الشعراء میں. اور ہر قصے کے اختتام دو لفظوں سے ہوتا ہے، العزیز الرحیم. عجب دیکھا. اور دو اللہ تعالی کے پیارے نام ہیں، العزیز غالب، الرحیم رحم کرنے والا. کس پر غالب ہے، کس پر رحم کرنے والا ہے؟ دشمنوں پر غالب ہے. جس نے بھی اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی مولی، ان سے اختلاف کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی، اگرچہ وہ طاقتور تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا گروہ تھا، ضعیفوں کا، کمزوروں کا، جس میں بڑے لوگ، سردار لوگ نہیں تھے. غلبہ کس کا ہوا؟ آسمان سے بجلی کس پر گری؟ آندھیاں طوفان کس پہ آئے؟ غرق کون ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ رہی؟ سبحان اللہ. دیکھیں وہ ہوا العزیز الرحیم، غالب ہے دشمنوں پر، ہمیشہ غالب رہے گا، اور رحم کرنے والا اپنے پیاروں پر، اپنے دوستوں پر، جو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے نہیں. لا تقدم بین یدی اللہ ورسول، آگے نہ بڑھو اے مومنوں، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگے بڑھو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے بڑھو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ دعوت اور توحید کا جو آغاز اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. جتنے بھی انبیاء آئے ان کو ان کی قوم کی طرف خاص بھیجا گیا، عام دعوت نہیں تھی. ٹھیک ہے، پیغام کیا دے کے بھیجا؟ دعوت توحید کہاں سے آغاز کریں؟ لا الہ الا اللہ سے. لا الہ الا اللہ صرف پڑھانا ہے، زبانی رٹا لگوانا ہے؟ اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس فرمان کے بارے میں کیا کہتے، ان اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، اور انبیاء نے معنی پہلے بیان فرمایا ہے. جتنے بھی رسول آئے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، ہر امت میں، کوئی امت بغیر رسول کے نہیں گئی. اصحاب الفترہ ایکسپشنز ہیں، یعنی جب ایک رسول سے دوسرے رسول تک کا وقت ہے، بعض اوقات وہ علم توحید بالکل ختم ہو جاتا ہے، علم ختم ہو جاتا ہے، یہ اصحاب الفترہ کہلاتے، پھر ان کے پاس کوئی نبی بھی نہیں آتا. لیکن جتنی بھی امت ہے سب کے پاس اللہ نے رسول بھیجا، کیا دے کے بھیجا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا اجتناب کرو. اور طاغوت ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنایا گیا اور وہ اس پر راضی ہو، جو راضی نہیں ہے وہ طاغوت نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود بنایا گیا، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیں. یہ دعا ہے، الدعاء هو العباد، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور غیر اللہ کو پکارا اگرچہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، شرک ہے. تو نبی کو معبود بنایا گیا، اولیاء کو معبود بنایا گیا، فرشتوں کو معبود بنایا گیا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا انبیاء طاغوت ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ کے اولیاء طاغوت ہیں؟ فرشتے طاغوت ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہاں، وہ طاغوت ضرور ہے جو لوگوں کو سجدہ کرواتا ہے اور یوں گردن اکڑا کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اس کی دلیل موجود ہے. کیوں کہتا ہے ایسے؟ سجدہ عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ حق کسی اور کو دینا شرک ہے، شرک اکبر ہے. کوئی شخص اگر کسی کا سجدہ کرتا ہے اور وہ اس پر راضی ہوتا ہے تو جس کے سامنے سجدہ کیا گیا یا جس کو سجدہ کیا گیا وہ طاغوت ہے، کیونکہ اس پر راضی ہوا ہے، منع نہیں کیا بلکہ دفاع بھی کرتا ہے. یہ سجدہ تعظیمی ہے، مثالیں بھی دیتا ہے، قرآن کی آیات اور بعض ضعیف حدیث بھی پیش کرتا ہے. صرف راضی نہیں ہے، بہت ہی زیادہ راضی ہے، بہت بڑا طاغوت ہے، یہ عام طاغوت نہیں ہے. یہ اگرچہ بعض لوگوں نے شیخ الاسلام کیوں نہ ہو، دیکھیں فرق، شیخ الاسلام اور سب سے بڑا طاغوت، یہ بڑا طاغوت. لوگوں کی سوچ ہے، جہالت اپنا کام کر دیتی. ان للہ و ان الیہ راجعون. تو دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے، توحید عبادت سے ہوتا ہے اسپیسیفکلی. ان اعبد اللہ عبادت، ایک اللہ کی عبادت، مالک من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، ایک معبود برحق ہے بس، توحید عبادت. اس زمانے میں تو ضرورت ہی توحید عبادت کی نا. کوئی ایسا زمانہ آیا ہے جس میں شرک و توحید عبادت ضرورت نہ ہو؟ اور رسول کب بھیجے اللہ تعالیٰ نے؟ رسول کب آیا؟ جب شرک ہوا کسی امت میں، کسی قوم میں، جب شرک نے جنم لیا اللہ نے فوراً رسول بھیجا. جب تک شرک نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی آتے رہتے ہیں، وحی آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خاتم الانبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام، پھر کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. شرک رہے گا تا قیامت لیکن رسول نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اور جو ہمارے پاس رسالت کا پیغام ہے، قرآن اور صحیح حدیث، یہ تا قیامت رہے گا. اب کوئی اور رسول نہیں ہے کہ کوئی شرک تو رہے گا، شرک ہمیں یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے لے کے سب زمانے میں بھی تھا، آج کے زمانے میں بھی ہے. اب ہم ایک نئے رسول کے منتظر نہیں ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، بات ختم ہو چکی ہے. اب تو دعوت اور تبلیغ کا مشن اب امتیوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کیا ہے. جو امتی ہے، جو اس دعوت کو جتنا زیادہ اس دعوت پہ عمل کرے گا، اس دعوت میں جد وجہد کرے گا، وہ شخص اتنی ہی اس کے درجے بلند ہوں گے. بشرط یہ کہ دعوت کو عبادت سمجھتے ہوئے، عادت سمجھتے ہوئے نہیں کرے. یہ عادت نہیں ہے، چلا جی سہ روزے لگاتے ہیں، جہاں پر چلتے ہیں لگا لیتے ہیں، سیر نہیں ہے، صرف عبادت ہے. اور عبادت اصولوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، ضوابط ہیں، بغیر دلیل کے ممکن نہیں ہے. اور پھر جب دعوت کا آغاز ہوا، یاد رکھیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مخالفت اپنوں نے کی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ حق کی بات کرتے ہیں حق کی دعوت کا آغاز کرتے ہیں یا اچانک تبدیلی سے محسوس ہوتی ہے آپ کے ارد گرد لوگوں میں، تو پھر بڑے بڑے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تکلیف تب ہوتی جب یہ پہاڑ اپنے پیاروں سے ہوں. دیکھیں دشمن تو وہ دشمن ہی ہوتے ہیں نا، مخالف تو مخالف ہی ہوتا ہے، وہ تو ہر چھوٹی بڑی بات کو پکڑ لیتا ہے، لیکن جب اپنے پیارے مخالفت پر اتر رہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن اپنے ہی تھے، کوئی بیگانے نہیں تھے. کون تھا؟ ابو لہب، چاچا تھا، سگا چاچا تھا. ابو جہل تو چلو یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے کزن سمجھے جاتے تھے، یعنی چاچا وہ بھی تھے لیکن دور کے چاچا تھے. سگا چاچا کون تھا؟ ابو لہب. ابو لہب کو ہے جو نہیں جانتا دنیا میں کون ابو لہب ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ہے وہ شخص. انٹروڈکشن کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی سر جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی رشتے دار کا ذکر ہے قرآن مجید میں؟ کس کا ذکر ہے؟ بائی نیم. والد کا ذکر ہے، والدہ کا ہے، کسی کا ہے؟ ایک چچا کا ذکر ہے، وہ کس انداز میں ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت ہے اور ابو لہب ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہو چکے ہیں تا قیامت. آج بچہ بچہ تلاوت کرتا ہے، ارے ابو لہب کیوں ہلاک ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ توحید اور سنت کی دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے. اور جو بھی کسی زمانے میں بھی توحید کے راستے میں اور سنت کے راستے میں دیوار بن کر رہ جاتا ہے، وہ اس زمانے کا ابو لہب سمجھا جاتا ہے. صرف نام کا فرق ہے، لقب دوسرا ہے، زمانہ دوسرا ہے، نام دوسرا ہے، کردار ایک ہی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ابو لہب پیدا ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بڑی مصیبت ہے واللہ کہ کسی زمانے ابو لہب پیدا ہوں اور ابو لہب رہے مرتے دم تک. اور پھر یہ دعوت قبول کس نے کی؟ آئیے دیکھتے ہیں اس دعوت اور تبلیغ کا دوسرا پہلو جو ہے. ایک دعوت کرنے والا ایک شخص، ابتدا جماعت سے نہیں ہوئی، ایک انسان سے ہوئی، ایک شخص، سب سے بہترین انسان اپنے زمانے کا، بے مثال، بے نظیر، کوئی انسان ایسا نہیں تھا اپنے زمانے کا، خوبصورت خوبصیرت انسان، الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت کا آغاز کرتے ہیں، ایک سے دو بن جاتے ہیں، خود اور ان کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، دو سے تین بن جاتے ہیں، سیدنا علی آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیتے ہیں. اپنے گھر کی بات ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدنا علی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے والد ابو طالب گھر میں رہتے تھے، تو ایک ہی گھرانہ تھا. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو تھے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ، اسلام قبول کیا، چار ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق مردوں میں سے، یہ سب سے الاوائل. اگر آپ جاننا چاہیں دنیا میں اول کون ہے، امتحان میں اول ہوتے ہیں نا، رزلٹ میں اول ہے، اول ہے، اول ہے، ہمیشہ ہم جدوجہد کرتے کہ میں فرسٹ نکلوں، پہلا نمبر. یہ پوری امت کے سب سے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے دعوت توحید کو فوراً قبول فرمایا، السابقون الاولون کے نام سے معروف ہیں. سبحان اللہ. اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا، دیکھیں دوست احباب سب کے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے دوست احباب ہیں، آپ کے بھی ہیں، آپ کے بھی سب کے ہیں، لیکن فرق دیکھیں نا، ہمارے اور ان لوگوں کے بیچ میں فرق دیکھیں ذرا. ہمیں کوئی خیر ملتا ہے تو آپ جیب میں چھپا لیتے ہیں شاید اسے، جب ان کو کہیں پہ خیر کوئی ملتا تھا تو بڑے دل والے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا اسے چھپاتے نہیں ہیں، اسے عام کرتے ہیں. اور ایک شخص کی جد جہد سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد سے ابوبکر صدیق کے ہاتھوں جو باقی نو ہیں عشر بشر بالجنہ سب نے اسلام قبول کیا. عجب بات دیکھیں ذرا، ابوبکر صدیق گھر میں سوتے نہیں رہے، ارے میں نے اسلام قبول کر لیا، اپنے دوست کی بات ماننی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دم وہ فرمائے وحی نازل، فرماتے آمنت و صدقت، کیا وحی تھی، کیا اس میں پیغام تھے، کیا اس میں ہم نے کرنا ہے. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا جب تورات نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل نے سب سے پہلے جب خبر پتہ چلا ابھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تورات اللہ کے حکم لے کے ہیں، کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا. عجب بات دیکھیں، ہم نے سنا اور فوراً انکار کیا، نافرمانی کر دی، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے کیا کہا انہوں نے؟ سمعنا وعصینا سے پہلے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بقرہ میں آیات موجود ہیں، خذ ما آتیناکم بقوہ، جو تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اس میں تمہاری خیر ہے، کیونکہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، عافیت ہے، اس میں تمہارے کوئی نقصان نہیں ہے. کہتے نہیں، ہم جب تک جانیں گے نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے ہم مان کیسے سکتے ہیں. ہو سکتا ہم کر نہ سکیں، پھر وعدہ کر لیں اور ہم کر نہ سکیں پھر تو یہ بری بات ہوئی نا. تو پہلے ہمیں بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. ہاں ہم کر سکیں گے تو کریں گے، ورنہ کہہ دیں گے نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا تھا خود مات ہے تم بقوا، اللہ سے ڈرو، کیا تم کہہ رہے ہو، تمہارے رب کی طرف سے ہے. نہیں مانتے، کہا نہیں ہمیں پہلے بتاؤ کیا ہے. دس مسائل تھے، دس بڑے مسائل بھی نہیں تھے، دس مسائل تھے، کوئی سو دو سو نہیں تھے کہ ہمیں پتہ چلے کیا ہم مان لیں. سبحان اللہ. ابھی یہ اپنے نبی سے گفتگو میں بحث مباحثے میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ایک پہاڑ کو، وہ پہاڑ یوں زمین سے الگ ہوتا ہے ہوا میں اور اس پوری قوم کے سر پہ کے کھڑا ہو جاتا ہے پورا پہاڑ. ورفعنا فوقکم الطور، الطور اگر الف لام کے ساتھ ہو تو معروف پہاڑ ہے جہاں پر اللہ کے پیار پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمائی، اور اگر صرف طور ہو تو کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے. تو ایک پہاڑ کو اٹھایا سر پہ کھڑا کر دیا، ارے یہ کیا ہو گیا، مانتے ہو یا تمہیں کچل دوں پہاڑ سے؟ اب مانتے ہیں. ایسے قوم کبھی دیکھی؟ سبحان اللہ. دیکھ سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ایسے قوم اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ رکھتی ہے، اپنے رب کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی ہے، کیا قوم تھی وہ. پھر پہاڑ کچھ عرصے تک رہا، پھر کہا ٹھیک ہے مانتے ہیں مانتے ہیں، وہ پہاڑ بھی پھر اٹھ گیا کچھ عرصے کے بعد. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما تو رحم فرما. یہ کیسے عبادت کریں گے، یہ سر پہ جو اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہے، تو دل تو وہاں لگا ہوا ہے، عبادت میں کیا دل لگے گا ان کا. یہ سبق ہمارے لیے پتا ہے، کتنی ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسے مسلمان ہیں آج نماز ان کے لیے اتنی بھاری ہے کہ سر پہ پہاڑ ہو. اپنے آپ سے سوال کریں، فجر کی نماز خاص طور پہ یا عصر کی نماز ان لوگوں کے لیے جن کی جاب 3 بجے ختم ہوتی ہے، آ کے سو جاتے ہیں 2-3 بجے، عصر کی نماز چلی گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی بردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو. البردین، فجر اور عصر. اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء، منافقوں سب سے بھاری نمازیں فجر و عشاء کی نماز ہے. تھوڑا سا سوچیں ہمارے لیے کون سی بھاری نماز ہے. زکات دیتے ہوئے کتنی مسلمان جن کے سر پہ بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. ہمارا معاملہ کچھ ملتے جلتے تو نہیں بنی اسرائیل سے کہیں پہ، اس تعلق سے کہ سر پہ بوجھ ہے، اس بوجھ کو اتارنا ہی چاہتے ہیں. اور پھر بعد میں جیسے احکام آتے گئے انہوں نے آخر میں کہا سمعنا وعصینا، اب جو کرنا ہے کرو، تھک گئے ہم. ابوبکر صدیق، صدیق هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ سنتے ہیں بس، اللہ کا حکم ہے وہ انذر عشیرتک الاقربین وربک فکبر وثیابک فطہر الرجز فاجر. فرماتے آمنت وصدقت. کتنی احکام ہے, کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے, میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں, نہیں نہیں, عقل مانتی ہے نہیں مانتی ہے, اللہ کا حکم اور عقل. سبحان اللہ. اور پھر سید ابوبکر صدیق عنہ سے دعوت, پانچ لوگ ہو گئے, اب پانچ سے چھ ہو گئے, سات ہو گئے, آہستہ آہستہ تو بازاروں میں جاتے تھے, اس چھوٹے سے گروپ کی شکل میں بازاروں میں جاتے تھے, کعبے کے قریب جاتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے تھے یہ شرک ہے اس سے بچو. یہ نہیں کہا کہ ابھی حکمت یہ ہے کہ ابھی کیونکہ کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے تو شرک سے آگاہ نہ کریں, اب لوگوں کو کہیں بھائی تم اللہ اللہ کرو, اللہ پڑھتے رہو, اللہ پڑھتے رہو, اللہ کی تسبیح کرتے رہو, اللہ اکبر پڑھتے رہو, طواف کرتے ہوئے تالے نہ بجاؤ, صرف اللہ اللہ کرتے رہو, گزارا کرتے رہو, شرک کی بات نہیں کرتے تو متنفر ہو جائیں گے نا, پھر یہ جب دور ہو جائے پھر کیسے ہماری بات سنیں گے, اب آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. میرے جب تک یہ 360 بت واہرن سامنے ہے اور باطن دل میں جگہ کر چکے ہیں تو اللہ کے قریب کیسے جائیں گے, توحید کو سمجھیں گے کیسے. سبحان اللہ. پھر نماز, اس وقت میں نماز جو ہے وہ فجر کی اور مغرب کی صرف دو وقت, وسبح بالعشی والابکار, شام اور صبح, صبح کے وقت کی جو نمازیں تھیں دو دو رکعت پڑھی جاتی تھی, صرف دو رکعت صبح کی فجر کی, دو رکعت مغرب کی. اور دعوت تبلیغ کیسی تھی ابتدا میں, یہ نماز کی ابتدا دیکھیں, ابھی بتاتا ہوں سملیرٹیز کیا ہیں. نماز کی ابتدا دو دو رکعت دو وقت میں, دعوت تبلیغ کی ابتدا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا گروہ بازاروں میں چلتے ہیں اور کعبے کے قریب جاتے ہیں, گلیوں میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں آگاہ کرتے ہیں, اور جو وحی نازل ہوتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب بیٹھ کے اسے تلاوت کرتے ہیں, یہاں تک کہ جیسے قصہ سورۃ العلق میں آگے ہے کہ ابو جہل نے منع کیا کہ یہاں پر نماز نہیں پڑھو, تم ہمارے جوانوں کو خراب کر رہے ہو اور یہ تفرق اور فتنہ پیدا کر رہے ہو, تو اگر نہیں مانو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. فلید عنادی وسند الزبانیہ, معروف قصہ ہے, کبھی انشاءاللہ آگے بھی آئے گا تو بیان کروں گا میں. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی, جماعت تبلیغ جماعت کے ساتھ نکلتے ہوئے کہتے ہیں ہم گشت کرتے ہیں, ایک ٹولہ بنا کے جماعت بنا کے, ایک متکلم ہوتا ہے, ایک رہبر ہوتا ہے اور ایک لوکل ہوتا ہے, ہمیں راستہ بتاتا ہے. یہ دلیل کہاں سے آئی؟ اس ابتدائی دور سے دعوت تبلیغ کی, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کی جو آغاز تھا, ابتدائی زمانہ تھا, ابتدائی دور تھا, وہاں پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ بازاروں میں جاتے تھے, گشت کرتے تھے اور کعبے قریب بھی جاتے تھے. تو ہم گشت کرتے ہیں ہماری دلیل ہے, یہ کبھی دلیل نہیں بن سکتی. کیوں؟ نمبر ایک, یہ دعوت تبلیغ کی ابتدا تھی, انتہا نہیں تھی, اور احکام انتہا پہ ہوتے ابتدا پہ نہیں ہوتے. نمبر دو, ان کی دعوت کی بنیاد توحید تھی. آپ کی دعوت کی بنیاد چھ بنیادی پوائنٹ جو آپ لوگوں کے ہیں, اس میں توحید کا ذکر ہی ہے, لیکن توحید کی فضیلت ہے. توحید کی فضیلت کہاں اور اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں, ان اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ. تیسرے نمبر پہ, آپ لوگ جاتے ہو لوگوں سے سیکھنے کے لیے اور وہ لوگ جاتے تھے لوگوں کو سکھانے کے لیے, علم کی بنیاد پہ جاتے تھے. اور پھر اگر آپ لوگ وہی راستہ اپنانا چاہتے ہیں دعوت تبلیغ کا, پھر نماز کا بھی وہ راستہ اپناؤ جو ابتدا میں تھا, نہیں, فجر کی دو مغرب کی دو رکعت پڑھو, گزارا کرو, ٹھیک ہے. جیسا کہ نماز کے احکام آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے پانچ نمازیں فرض ہوئیں, اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کی ابتدا جی زمانہ تھا, یہ بعد میں اس طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا بھی دیکھی جماعت گشت کرتے ہوئے مدینہ میں. ہاں جی, کسی حدیث میں آیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کا امیر بنا دیا ابو بکر صدیق عنہ کو, وہ کہا کہ آپ مدینہ کے شمالی علاقے میں چلے جائیں, آپ کے ساتھ یہ چار پانچ اور صحابہ ہیں, یہ آپ کا رہبر ہے یا متکلم ہے اور سیدنا ابو بکر امیر ہیں، آپ جائیں اور دعوت کرتے رہیں. اور مدینہ کے مشرقی جگہ پر سیدنا عبداللہ بن مسعود کو بھیج دیا، ان کے ساتھ تین چار صحابی بھیج دیے. کبھی کسی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام کس پہ عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد؟ تو یہ طریقے کہاں سے ہیں؟ یہ نبوی دعوت اور تبلیغ ہے. اگر نبوی طریقہ چاہتے ہو تو یہ نبوی طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آگے میں بیان کروں گا، صحابہ بھیجے تھے یمن کی طرف، کتنی بھیجے؟ پہلے ایک پھر ایک. کوفہ کی طرف کون گیا؟ ایک. عجب بات ہے، کیا صحابہ کم تھے؟ صرف آٹھ دس صحابہ تھے تو اس لیے ایک ایک بھیجا؟ جماعت نہیں بھیج سکتے تھے؟ کیا وجہ، جماعت کیوں نہیں بھیجی؟ صحابہ کرام حجت الوداع میں کتنے تھے؟ ایک لاکھ. ارے ایک لاکھ تھے اور بھیجتے ایک ایک صحابی ہیں. اور جب بھیجے تو کیا بھیجی، کس بنیاد پہ بھیجے؟ جا کے جو کچھ کہنا ہے کرو، اپنی مرضی سے دعوت دینا. اے معاذ کہاں جا رہے ہو؟ اہل کتاب کی طرف. سبحان، انسٹرکشن دیکھیں ذرا. فلیکن اول ما تدعوهم الیہ لا الہ الا اللہ. اہل کتاب اللہ کو نہیں جانتے تو اہل کتاب کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیا خیال ہے، اہل کتاب اللہ تو جانتے کہ نہیں جانتے؟ خالق مالک تدبیر کرنے والا کون ہے، مشکل کچھ حج تروا کون ہے، جانتے کہ نہیں جانتے؟ یہود بھی جانتے ہیں، نصارہ بھی جانتے ہیں. فلیکن اول ما تدعوهم الیہ الصلاۃ الزکاۃ الحج صدقات. لماذا لا الہ الا اللہ؟ جس دعوت کے آغاز میں کلمہ توحید نہ ہو وہ دعوت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں، اس میں کوئی برکت ہی نہیں ہے. اگر توحید پر عمل بھی کرنے والے ہوں تو آپ کی دعوت کا آغاز توحید سے ہی ہونا چاہیے. توحید کی برکت ہے. جو بھول گئے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہے، جو جاہل ہیں ان کے لیے علم ہے دوبارہ سے، اور جو جانتے ان کے لیے مزید مضبوطی اور پختگی ہے. تو دعوت کا آغاز توحید سے کیا جاتا ہے. اور پھر جن کو دعوت کی گئی، دوسری بات دیکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دیکھیں کتنی تھی، 40 سال. پہلے جو 60 صحابہ تھے ان کی عمریں جو تھی، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون تھے اس وقت. صحابی دوست ہوتا ہے نا، دوست کون تھے، ان کی عمریں کیا تھی، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، دیکھیں ذرا. اور پھر اللہ تعالی نے ان سے کس طریقے سے دعوت کو مضبوط کیا اور آگے پھیلایا. 40 سال کا ایک شخص، خوبصورت اور خوبصیرت بہترین انسان، اس کے ساتھ جو دوست ہیں ان کی عمریں دیکھیں ذرا. میں چھوٹے سے بڑے تک جاؤں گا. سب سے چھوٹے تھے جن کی عمر 8 سال تھی، سیدنا علی بن ابی طالب. کزن سے کیا بنے، رتبہ دیکھیں دوست کا، صحابی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. تو درجہ بلند ہوا، پہلے تو صرف رشتہ دار تھے، کزن تھے، اب صحابی بن گئے. اور صحابی کا درجہ نسب سے بڑا ہے، سبحان اللہ. صرف نسب، صرف نسب تو ابو لہب بھی صرف نصب تھا نا، اگر مان لیتا وہ بھی صحابی بن جاتا. آج ہم بھی کہتے رضی اللہ عنہ، لیکن عجب بات ہے، ایک بچے نے مان لی اس دعوت کو. آج ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جائے، ان کے گھرانے پر راضی ہو جائے، سبحان اللہ. 8 سال سیدنا علی بن ابی طالب، سید زبیر بن عوام 10 سال، سید طلحہ بن عبید اللہ 11 سال، سید اسماء بنت ابی بکر 11 سال، سیدنا زید بن ارقم 12 سال، سیدنا الارقم بن ابی الارقم 13 سال، سید عبداللہ بن مسعود 14 سال، سیدنا سعد بن ابی وقاص 15 سال، سیدنا جعفر بن ابی طالب 18 سال. یہ وہ عمر ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، میرے بھائیو. اور اس معاشرے میں دیکھیں، بدترین معاشرہ اپنے زمانے کا، جہاں پر جن کے نام لے رہا ہوں ان کے گھر میں جو لوگ رہتے تھے اپنے قوم کے سرداروں میں تھے، یعنی شرک اور بدعات اور بت پرستی میں سب سے آگے تھے. سیدنا جعفر بن مطلب 18 سال، سیدنا سعید بن زید 19 سال، سیدنا صہیب الرومی 19 سال، سیدنا کتنا خوبصورت سیدنا سیدنا ہو رہے، دیکھیں یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں لوگ. سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ 19 سال، سید عثمان بن عفان 20 سال، سید خباب بن ارت 20 سال، سید عامر بن فہیرہ 23 سال، سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 24 سال، سید المقداد بن اسود 24 سال، سیدنا عبداللہ بن جحش 25 سال، سید عمر بن الخطاب 27 سال، سید عبدہ بن جراح 30 سال، سید عثمان بن مضعون 30 سال، سید بلال بن رباح 30 سال، سید ابو سلمہ بن عبد الاسد 30 سال، سید عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 30 سال، سيدنا عمار بن ياسر 35 سال، سيدنا ابو بكر الصديق 39، سيدنا حمزه بن عبد المطلب 40، سيدنا عبيده بن حارث 50. سيدنا عبيده بن حارث جو ہیں آپ سلام کے چچا زاد بھائی ہیں، 50 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. ان میں سے اگر آپ غور کریں ذرا، اور بھی تھے تقریباً 90% جو ہیں وہ 20 سال سے کم عمر کے ہیں، جس کو ٹین ایج ہم کہتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں اور یہ سبحان اللہ ساتھ چلتے ہیں. ارے بڑے سردار کہاں گئے؟ گھر میں سکون کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، صرف بے چین ہیں. سامنے آ کے روکنا، ٹوکنا، مارنا، پیٹنا صرف بے چین نہیں ہے، ان کی نیندیں اڑ گئی. ہمارے جوان بچوں کو کیا ہو گیا ہے؟ محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جادو کا لفظ کتنا خوفناک لفظ ہے. اور ان لوگوں کی دیکھیں حالت اتنی بدل گئی کہ شراب پینا چھوڑ دیا، زناکاری چھوڑ دی، بدکاری چھوڑ دی، والدین سے نافرمانی بدکلامی چھوڑ دی، اپنے ظاہر کو اور باطن کو پاک کیا، خوبصورت کیا. پھر بھی یہ برے لوگ ہیں، انہیں کو مارنا پیٹنا چاہیے، انہیں کو برا بھلا کہنا چاہیے. عجب، دیکھیں معاشرہ کتنا گرا ہوا معاشرہ ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا ابھی تو جوان نہیں ہوا، میں نے تمہیں دیکھا نہیں سرخ جھنڈی کے خیمے کی طرف گھومتے ہوئے. خاص خیمے تھے سرخ جھنڈی والے، بدکاری زناکاروں کے اڈے تھے، جیسے بعض ملکوں میں ایسے اڈے موجود ہیں. تو باپ بیٹے سے کہتے، بیٹا لگتا تو ابھی جوان نہیں ہوا، تو ادھر جاتے ہوئے دیکھا نہیں تجھے میں. نوید بھائی شراب یوں جیسے پیپسی پیتے ہیں آج ہم لوگ، یوں شراب گھر میں ہوتی تھی، نہیں پیتے تھے تو والدین پلاتے تھے اسے. آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے، کیا بگڑا ہوا ہے ہمارا معاشرہ؟ مانتا ہوں میں، لیکن اتنا بگڑا ہوا ہے کہ والدین خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو، بچوں کو پلاتے ہیں شراب، یا زناکاریاں خود کرواتے ہیں، خود لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. اس بدترین معاشرے میں دیکھیں، اس اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو، اسی معاشرے سے نکلیں گے انشاءاللہ. توحید اور سنت کے داعی، حق کی دعوت کو اپنے کندھوں میں اٹھانے والے اسی امت سے نکلیں گے انشاءاللہ. یہ جوان بچے، یہ کم سن بچے، بڑے نہیں سمجھتے تو نہ صحیح، بڑی عقل والے، بڑی پکڑ والے نہیں سمجھتے تو نہ صحیح، چھوٹے سمجھ رہے ہیں. اور کل کا یہ مستقبل ہے امت کے، یاد رکھیں. آج جتنی بڑی داڑھی، سفید داڑھی، بڑی پگڑی ہے، یہ چند دنوں کے مہمان ہیں. امت میں اصل جو ریڑھ کی ہڈی ہے ہمیشہ، وہ امت کی جوان ہے، جو آج 15-16 سال 19 سال کے ہیں، آج کے 20 سال کے بعد انہیں امت کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے. اور الحمدللہ الدعوت السلفیہ جو ہے، توحید و سنت کی دعوت، آج یہ لوگ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ان کے مخالف بہت ہیں، ان کو کھینچنے والے بہت ہیں، راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے بہت ہیں، ان کے گھر والے اپنے پیارے ان کو روکنے والے بہت ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ حق کی خوبصورتی کو دیکھا اور اس کے مزے کو چکھ لیا، تو اس کی حلاوت ان کے دل میں اتر گئی، اب وہ اس راستے سے دور ہو نہیں سکتے. میری صرف ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے، کہ علم، طلب علم کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. جب تک طلب علم موجود ہے تو واللہ امت میں خیر موجود ہے. جو ہی جہالت عام ہوئی اور علم کے دروازے بند ہوئے پھر یاد رکھیں پھر کوئی خیر نظر نہیں آئے گا اور نہ آپ خیر کے توقع کر سکتے ہیں. آج الحمدللہ توحید اور سنت کے علم کے نور کی چنگاری آج الحمدللہ بہت سے ملکوں میں نظر آ رہی ہے چھوٹی سی چنگاری, کہیں پہ تھوڑی سی مشل بن گئی ہے, کہیں پہ تھوڑا تھوڑا, لیکن نور موجود ہے الحمدللہ. واللہ دنیا کے کونے کونے سے ایسے لوگ, مختلف کونے میں ایسے لوگ رہتے ہیں, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یعنی اتنی دور دراز ملک میں بھی حق کی دعوت پہنچی ہے اور وہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے واللہ پریشان تڑپ رہے ہیں کہ کوئی ان کو توحید اور سنت کا علم وہاں تک پہنچا دے. بس ان عزیزوں کی تربیت کیسے ہوئی, کس چیز سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کی, ان صحابہ کی, اور پھر اس دعوت جو مکی زندگی تھی اس میں دعوت کس انداز سے تھی, کیا اللہ تعالیٰ کے پیغام تھے, اور پھر مکی دور میں دعوت کا اختتام کیسے ہوا, انشاءاللہ کے درس میں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.